بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ کتاب کا نام ہے خطابات احسانی میرے شیخ اول حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ جو کہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ سے کم و بیش 40 سال وابستہ رہے اور 51-52 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا بچپن سے اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور اپنی اصلاح اور تعلق بڑا زبردست قائم رکھا یہ حضرت کے جتنے بیانات ہیں سب 1976 کے ہیں اور حضرت کا وصال 1998 میں ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا لیے کہ کس قدر جوانی کے بیانات ہیں اور جب میں پڑھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس کم عمری میں عطا فرمایا تھا صرف وجہ کیا تھی شیخ کی برکات تھی حضرت کے صاحبزادے ہیں حضرت عبد المعید انہوں نے اس کتاب پر ایک تبصرہ لکھا ہے بڑا شاندار کتاب تو انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا روزانہ اس کے اندر مختلف مضامین ہیں تزکیہ کی حقیقت لوگ سمجھتے تزکیہ نہ جانے کیا چیز ہے توبہ کی حقیقت طریقہ کار کی حقیقت بیعت طریقت کی حقیقت بیعت کیا چیز ہے بیعت کیا چیز ہے خوف کتنا ہونا چاہیے اس کی حقیقت تفکر کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں فکر غور و فکر کرو تو اس کی کیا حقیقت ہے جو مشقتیں آتی ہیں یا آدمی مجاہدات کرتے ہیں مشقت کی حقیقت کیا ہے رجا امید کی حقیقت کیا ہے کتنی امید ہونی چاہیے اور تواضع کی حقیقت کیا ہے تبلیغ کی حقیقت کیا ہے طریقت کی حقیقت کیا ہے جس کو تصوف کہتے ہیں توکل کی حقیقت کیا ہے اللہ پر بھروسے کی حقیقت کیا ہے تقوی کی کیا حقیقت ہے صحبت اہل اللہ کی کیا حقیقت ہے دعا کی کیا حقیقت ہے یہ سارے مضامین بڑے شاندار ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں اس میں سے سب سے پہلے حضرت کا بیان ہے تزکیے کی حقیقت 10 شوال 1395 ہجری بمطابق 26 اکتوبر 1975 عیسوی صبح 6:30 بجے تا 7:20 تک یہ حضرت کا بیان ہوا تھا باغ حیات سکھر میں آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاہا توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے یہ حضرت انداز تھا جب بھی بیان شروع فرماتے تھے یہی الفاظ ہوتے تھے حضرت کے کہ توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے اس سے تکبر مٹ جاتا ہے کہ جی میرا کوئی کم نہیں توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے آج کی مجلس خاص میں طریقت کی حق ہے بھائی ماشاءاللہ حضرت والا کہ ابھی جو ہے سورۃ تراویح پڑھی گئی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی سورۃ تراویح پڑھی گئی فیض آمنے سامنے بیٹھنے سے کبھی قلب کے قوی تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی مہربانی ایسی ہوتی ہے کہ جو بات اللہ شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مرید کے دل کے اندر بھی وہی باتیں ڈال دیا کرتے ہیں یہ مرید کا کمال نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور واسطہ اس میں شیخ ہوتا ہے اور بسا اوقات شیخ کے بھی علم میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات شیخ کے علم میں نہیں ہوتی کبھی کبھی الہام کے طور پر ہو جائے تو ہو جائے ورنہ غیب کا علم تو شیخ کو بھی نہیں پتا بھائی کس کے دل میں کیا بات آ رہی ہے کس کے دل میں یہ بات اتری نہیں اتری بس جتنی مناسبت ہوگی نا جیسے حضرت دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کے مضمون میں ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ ایک پرندہ ہے روس کے اندر یا کسی ملک کا نام لکھا ہے جو فضا میں کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے اور اس کا انڈا زمین پہ ہوتا ہے وہ وہاں سے اس پر توجہ ڈالتا ہے گویا جس طرح مرغی انڈے کو سہتی ہے وہاں سے اس کو سہتا رہتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کے بیان میں سنا کہ ایک آدمی تھا مجرم قتل کی سزا ہو چکی تھی اس کو پھانسی کی سزا تھی اس کے لیے اس کے پاس دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کا بیان پہنچ گیا آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ سنا ہو وہ پڑھتا رہا جیل میں ہی اللہ کا ولی بن گیا جیل میں ہی اللہ کا ولی اور دوست بن گیا حضرت کو خط لکھے ہاں حضرت نے یہاں سے دعائیں شروع کر دیں کوئی ایسا موقع آیا جس میں مجرموں کی جو ہے نا معافیاں ہوتی ہیں اس عام معافی میں وہ بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ کتنے دور سے وہ حضرت نے نہ اس کو دیکھا نہ اس نے حضرت کو دیکھا صرف کس کے ذریعے سے بواعث کے ذریعے سے میں نے اپنے شیخ اپنے مربی حضرت والا صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام درکاتہم سے یہ بات سنی کہ دادا شیخ نور اللہ مرقدہ شیخ العرب الجوار باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیوخ کی نسبت منتقل کرنے کے مختلف انداز رہے ہیں. کسی نے اپنی جنا ٹوپی رکھ دی, کسی نے اپنا امامہ رکھ دیا, کسی نے اپنا جھوٹا کھلا دیا, نسبت منتقل ہو گئی. فرماتے ہیں کہ جس کو میری نسبت چاہیے وہ میرے مواعظ کو اخلاص کے ساتھ مطالعہ کر لے, انشاءاللہ نسبت منتقل ہو جائے گی. تو حضرت اللہ والوں کے جو مواعظ ہیں نا, یہ گویا ان کی صحبت ہے, یہ ان کی صحبت ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے. بعض لوگوں کو خلافت مل جاتی ہے, اب وہ سمجھتے ہیں مجھے بیان ہی کرنا ہے, بھائی کچھ نہ کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مقدہ کو میں نے خود سنا کہ جب حضرت نے ان کے شیخ نے اجازت مرحمت فرمائی تو فرمایا کسی کتاب کا نام لے کے کہ روزانہ 3 گھنٹے اس کا درس دینا, کہ کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن با آواز بلند 3 گھنٹے درس دینا, کوئی ہو یا نہ ہو. پھر جو ہے کم کر کے 2 گھنٹے کر دیا تھا, 2 گھنٹے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے جناب والا مجھے تو بیان ہی کرنا, کتاب لی اللہ والوں کی بیٹھ کے سنا دی میرے بھائی. کیوں فیض پہنچانا, کسی کو اللہ والا بنا دینا, کسی کو جس فرما لینا, یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ بیان ہو, ہو سکتا ہے ایک بندہ آ کر بیٹھتا ہی ہے, سلام دعا کرتا اور وہ اللہ اس کو جس فرما لیتا. کبھی ایسا ہوتا ہے بیان سے جس فرماتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کسی لطیفے سے جس فرما لیتے ہیں, کبھی کتاب پڑھنے سے سننے سنانے سے جذب ہو جاتا ہے. تو اس کو کم نہ سمجھو میرے پیارے بھائی, جس کو میں نے اجازت دی ہے اللہ کے بھروسے پر دی ہے, تو وہ حضرات جو ہے کتاب لے کر بیٹھ جاؤ بھائی, کوئی بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا, مجھے شرم آئے گی. آپ کس کے لیے شرم کیا مطلب ہے بھائی, اللہ کے لیے کرنے کا مطلب شرم ہے. آپ کتاب لیجئے بیٹھ جائیے, طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کتاب کو دیکھ لیجئے تاکہ اردو صاف ہو جائے, اور پڑھ کے پہلے اپنی اصلاح کی نیت, جب خود اپنی اصلاح کی نیت سے ہی بیٹھیے, انشاءاللہ باقی فیض پہنچانے والی بات ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت کریم ہے, کرم فرمائیں گے. جیسے ایک آدمی کنواں کھودتا ہے, نیت یہ کہ بھائی ہمارے گھر میں پانی آئے گا, لیکن جو دوسرا مانگنے آئے اس کو بھی دے دیا, اس کو بھی دے دیا. تو یہ ہے اصل بات, کہ اپنی یہ نہیں کہ میں شیخ بن گیا ہوں اب لوگ مجھ سے اپنی اصلاح کرائیں گے, اب میں بیان کرتا ہوں, یہ تو انتہائی گمراہی کی بات ہے. تو فرماتے ہیں توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے آج کی مجلس خاص میں طریقت کی حقیقت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. یہ طریقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں شریعت لازم ہے اور طریقت ملزوم, یعنی دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں. شریعت طریقت کے بغیر نہیں, طریقت شریعت کے بغیر نہیں. فرماتے ہیں شریعت علم ہے اور طریقت عمل. لوگ پوچھ رہے ہیں طریقت کیا ہے, شریعت پر جو معلومات ہیں اس کو علم کہتے ہیں, اور اس پر جو معمولات ہیں اس کو عمل کہتے ہیں, اور یہی عمل کیا ہے طریقت. شریعت علم است و طریقت عمل است. شریعت نام ہے احکام ظاہرہ کا, نماز روزہ حج زکات, اور طریقت نام ہے احکام باطنہ کا, صحیح, حسد سے بچنا, بغض سے بچنا, غصہ, کینہ, ریاکاری, یہ جو جتنے باطنی گناہ ہیں ان سے بچنے کا نام ہے. تو احکام ظاہرہ پر عمل کریں گے تو یہ شریعت پر عمل ہے, احکام باطنہ پر عمل کریں گے تو یہ طریقت پر عمل ہے. دین کے جسم کا نام فقہ ہے. دین کو اگر کوئی جسم دے دیا جاتا تو اس کا نام فقہ ہے, اور دین کی روح کا نام تصوف ہے. جسم بغیر روح کے بیکار ہے, اور روح بغیر جسم کے کارآمد نہیں ہوا کرتی. جسم موجود ہوتا ہے, ہاتھ بھی, پاؤں بھی, آنکھ بھی, دانت بھی, سب ہوتے ہیں, لیکن اگر روح نہ ہو تو پھر کسی کام کریں. اسی طرح روح جو ہے بغیر جسم کے کارآمد نہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی بس شریعت پر عمل کر لیا, شریعت پر عمل کر لیا, احکام ظاہرہ پر عمل ہوا, اب احکام باطنہ باقی ہیں. احکام باطنہ کے لیے اللہ والوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی, جس طرح احکام ظاہرہ کے لیے علوم ظاہری کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے, اسی طرح علوم باطنی کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوا کرتی. فرماتے ہیں ولی کی نشانیاں. قرآن حکیم میں ولی کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں, موٹی موٹی ورنہ بہت ساری ہیں, ایمان اور تقوی. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس درجے کا ایمان اور تقوی ہوگا اسی درجے کی ولایت حاصل ہوگی. جیسے جیسے ایمان, جیسے جیسے تقوی بڑھتا جائے گا, ویسے ویسے اللہ کی دوستی اور قرب کے منازل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منازل کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. کیونکہ اللہ لامتناہی ہے, اللہ کی محبت کا جو سمندر ہے وہ بھی لامتناہی ہے. اس میں جتنا ڈوبتے جائیں گے, جتنا ڈوبتے جائیں گے, جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ قسم کھائی کہ بھائی اللہ کی قسم ہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں. تو کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ یہ تو جھوٹ, تو بہت بڑی ہستی ہے, انہوں نے جھوٹ کیسے کہا؟ کہ بھائی یہ بات یہ نہیں, بات یہ کہ اللہ کی محبت کا ایک سمندر ہے, یہ اللہ کے ولی جب اس میں غوطہ لگاتے ہیں, صحیح ہے, مثال کے طور پہ 10 فٹ کا غوطہ لگایا کر بھائی آگے تو 1000 فٹ ہے, اب ہوتے 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 1000 فٹ پر پہنچتے, دیکھے بھائی آگے تو 2000 فٹ ہے. تو جو انہوں نے طے کیا ہوتا ہے آگے کو دیکھتے تو اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کہتے اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں, نہ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. اصل بات یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ لامتناہی, اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی, اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت کا سمندر بھی لامتناہی ہے. قرآن حکیم میں ولی کی موٹی موٹی دو نشانیاں بیان فرمائی ہیں, بہت ساری نشانیاں لیکن مین بنیادی نشانی ایمان اور تقوی. بعض لوگ ہیں جن کو جنا ایمان تو حاصل ہے لیکن تقوی کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس درجے کا ایمان اور تقوی ہوگا اسی درجے کی ولایت حاصل ہوگی. اقسام ولایت فرماتے ہیں ولایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے. اس ولایت کو ولایت عامہ کہتے ہیں جو سب مسلمانوں کو حاصل ہے. اللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے, صحیح ہے جی, یہ تو ولایت سب کو حاصل ہے. جو ایمان لے کر آیا فوراً ولایت مل گئی, یہ عام ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کی دوستی ہوگی تو وہ ولایت خاصہ ہوگی. ولایت عامہ فرض ہے جو کہ ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اور ولایت خاصہ کا حاصل کرنا یہ اس کے لیے ترقی کا باعث ہے. اور ولی وہی کہلاتا ہے جو ولایت خاصہ کے ساتھ موصوف ہو. طریق حصول ولایت کاملہ, ولایت کاملہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولایت کاملہ کے لیے ایمان کامل, تقوی کامل شرط ہے. ان کا درجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے بالکل اسی طرح یہ بھی فرض ہے. جتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا اتنا تقوی کامل ہوتا جائے گا. گناہوں سے بچنے ہیں, ایک ایک گناہ کرنا, ایک ایک گناہ کے احساس سے بھی جو نا کانپ اٹھنا, جیسے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ہم اس کو زبان سے بھی لے کر آئیں. اتنے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی کیا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ کیفیت پاتے ہیں؟ یہی تو اصل ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے. بھائی ڈاکو کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر مال ہوتا ہے, صحیح. اب وسوسے کہاں پر آتے ہیں؟ جہاں پر ایمان ہوتا ہے. بھائی ایمان آدمی کے وسوسے کیا ہے؟ اصل تو ایماندار آدمی کے وسوسے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی علامت ہے بھائی, اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ولایت کاملہ کے لیے ایمان کامل اور تقوی کامل شرط ہے. ان کا درجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے بالکل اسی طرح یہ بھی فرض ہے. لوگ ایک جانب کو دیکھ رہے ہیں, جیسے کہا نا کہ ظاہر پر عمل ہو رہا ہے لیکن باطن پر عمل نہیں ہو رہا, سنور نہیں رہا باطن. ایمان کامل, یاد رکھیں ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے. ایک موچی کا کام ہے نا, دنیا کے اعتبار سے دیکھیں موچی کا کام کوئی حقیر کام نہیں, لیکن دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. ایک آدمی موچی ہے, وہ حلال کما رہا ہے, فرائض واجبات سنت موقع ادا کر رہا ہے, وہ اللہ والا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, وہ اللہ والا ہے. کسی کو حقیر نہیں جان سکتے, کسی پیشے کو حقیر نہیں جان سکتے میرے بھائی. لیکن اس کے لیے بھی جو ہماری نظر میں کم درجے کا پیشہ ہے اس کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا ایک چپل سل کے دکھا دیجئے مجھ کو میرے بھائی, پتہ چل جائے گا. ہاں وہ جو اس کے اندر گاڑتا ہے نا, وہ اپنے انگلی میں ہی گاڑ لیں گے لیکن کام نہیں بنے گا. وہ کتنا اینگل کو ترچھا رکھنا ہے, کتنا اینگل کو سیدھا رکھنا ہے, وہ جب تک استاد کی خدمت میں نہیں بیٹھیں گے. اسی طرح یہ جو ایمان ہے نا, اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ والوں کے پاس جانے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. شیطان طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے, اسی دھوکے میں آ کر کتنے لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں. اسی دھوکے میں آ کے کتنے لوگ اپنا تقوی کو کھو بیٹھتے ہیں, کتنے لوگ ایسے. واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, از خود اللہ والا بنا ہوا تھا, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی, ساری چیزیں بھی, اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے, ظاہرہ بھی کر رہا ہے, باطنہ بھی کر رہا ہے, لیکن کسی اللہ والے کی رہنمائی نہیں تھی. شیطان نے یوں ورغلا دیا. ایک دن عبادت کر رہا تھا کمرے میں بیٹھے ہوئے, روشنی ہو گئی, آواز آئی, ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوئے, ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوئے, آج سے تمہارے لیے نماز معاف. بس قرآن شریف رکھا, صحیح چادر اوڑھی, تان کے سو گئے, تان کے سو گئے. ایک دن گزرا, لوگوں نے دیکھا کہ وہ اللہ والا ایسا نمازی, ہر وقت اذان سے پہلے صفے اول, تکبیر اولا, ساری چیزوں کا اہتمام, اور آ نہیں رہا. ایک نماز, دو نماز, چار نماز, پانچ نمازیں جب ہو گئیں تو لوگ اس کے گھر گئے, معلوم کیا کہ بھائی خیریت تو ہے, وہ تانے ہوئے اکڑے ہوئے بیٹھے, اڑے تو خیریت ہے, طبیعت صحیح ہے, کہا چلو اڑو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں, خیریت کیا ہو, کل رات ہم عبادت کر رہے تھے اور جو ہے نا کمرے میں روشنی ہو گئی, ہمیں آواز آئی کہ ہم تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہو گئے, ہم نے تمہارے لیے نماز ہی کو معاف کر دیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آپ کی عبادت, اگر نماز معاف ہوتی تو اللہ کے نبی کو معاف ہوتی. ہاں, دماغ پر چوٹ لگی, دماغ پر چوٹ لگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے ہیں اپنے عبادت کی جگہ پر, کمرے کے اندر اچانک روشنی ہوئی. اے عبد القادر, ہاں اے عبد القادر, ہم تجھ سے بہت خوش ہو گئے, جا تجھے ساری عبادتیں معاف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو عبادتیں معاف نہیں ہوئی, یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم کی وجہ سے پھٹنا بھی شروع ہو جاتے تھے, اتنی مشقت اٹھاتے تھے. حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, سورہ فتح کے اندر آتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ تو ہوتے ہی نہیں, نبی کے گناہ تو ہوتے ہی نہیں, جو اوہام بھی ہے وہ بھی معاف ہے. تو اس کے بعد باوجود اللہ کے نبی کی تو نماز معاف نہیں ہوئی. اے عبد القادر, تو اتنا بھی یہ یقیناً شیطان ہے, فوراً پڑا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کیوں, شیخ کا کیا تھا, دائرہ تھا, اپنے شیخ سے جڑے ہوئے تھے, فوراً جو ہے نا طبیعت کے اندر بات آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فوراً اندھیرا ہو گیا. اس ابلیس نے کہا, عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. یہ جو دوسرا حملہ تھا جو پہلے اس حملے سے بھی زیادہ خطرناک, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا. یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ میرے پیارے بھائی. ایمان کامل اور تقوی کامل حاصل کس طرح ہوگا, فرماتے ہیں یہ موقوف ہے باطن کی اصلاح پر. ایمان کامل اور تقوی کامل کیسے حاصل ہوگا, یہ باطن کی اصلاح پر. اگر کاملین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے اور ایک ایک عیب کی اصلاح کراؤ گے, چھپاؤ گے نہیں کہ جی جناب زنا کا خیال آ رہا ہے دل کے اندر, گندے خیالات آتے ہیں, جھوٹ بولنے کو دل چاہتا ہے, وراثت میں نے نہیں دے رکھی ہے, لوگوں کے مال کو غبن کرتا ہوں, صحیح چوری کرتا ہوں. ابھی ایک دوست ہے آئے میرے پاس اور اپنے زمانے کی, پورے جاب کے زمانے کی چار باتیں ان کو بڑی تنگ کر رہی تھیں, اور کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی غبن کیا ہوا پیسہ, لیکن ان کی وجہ سے کچھ کمپنی کو نقصان سا تھا, اور کبھی ایسا تھا جس وینڈر سے کام کرایا اس کو نقصان پہنچ گیا, جس میں ان کا قصد نہیں تھا. پوری بات میں نے تفصیل سے سنی. کہنے لگے کہ اب یہ زندگی کا وہ لگا رہتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو مالک ہے نا, ایک دفعہ میرے کہنے سے آپ اس کے پاس چلے جائیے, کہ چلے جاؤ کچھ ہوگا تو نہیں, ان کی نظر میں اعتماد تو ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا انشاءاللہ اعتماد بڑھے گا, آپ جائیے. تو ماشاءاللہ اتوار والے دن یہاں بیان میں آتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اتوار کو آپ بیان میں نہیں آئیے گا, آپ اصل میں ان کے پاس جائیے. زہر میں جانے کا ارادہ تھا. میں نے کہا زہر میں آرام کا وقت ہوتا ہے, صحیح ہے جی, سورج بھی تپا رہا ہوتا ہے, آپ تپنے کی باتیں کریں گے اس کی تپ جائے گی, آپ ذرا اچھے وقت میں جائیں گے نا. تو اب دیکھیے یہ بات سمجھنے کی, اب یہ شیخ نہیں ہے جو کہ نہیں حقوق العباد کا معاملہ چھوڑو میاں, پہلے میرا بیان سنو پھر جاؤ, یہ تو بے وقوف والی بات. اگر موت آ جائے پھر, صحیح ہے جی, تو اس وقت فوری ان کو میں نے بھیجا کہ آپ بیان میں نہیں آنا, آپ پہلے جاؤ اور اپنے معاملات کو صاف کرو. ہمت کر کے چلے گا. واپس آئے تو اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش لگے, مالک نے کہا نہ آپ پر کچھ ہے نہ کسی پر کچھ ہے, میں نے بھی آپ کو معاف کیا, آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا. صحیح, الحمدللہ. ہمت کرنے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. کئی کام کرتے تھے گلے میں سے پیسے مار لیے, بعد میں خیال آ گیا اللہ اکبر کیا کروں کیا کروں, جا کے لوٹا دیا اس کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, معافی بھی چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک جگہ کام کرتے تھے, گلے سے پیسے مارنا شروع کیے, 50 روپے 10 روپے 40 روپے, پرانی بات ہے بہت. تو میرے پاس جب تعلق جڑا تو میں نے کہا بھائی حساب لگاؤ, کہا بھائی میں اتنا عرصہ ان کے پاس کام کیا اور زیادہ سے زیادہ 50 روپے مارتا تھا, اکثر 20 روپے مارتا تھا. میں نے کہا حساب لگا لو چلو کہ اگر روز کے 50 روپے بھی تم نے مارے تو 2.5 سال 3 سال کے کتنے بنے, کہ اتنے بن گئے. میں نے کہا اس کو ڈبل کرو, احتیاط کرو, اللہ نے تمہیں مال دے دیا, اب جاؤ ان کے پاس. ان مالک کے پاس گئے, اللہ کا کرنا کہ وہ بھی زندہ موجود, یہ بھی خیال تھا پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں ہے, دکان موجود ہے نہیں ہے. وہاں گئے تو دکان بھی موجود, وہ مالک بھی موجود, بوڑھے ہو گئے تھے کافی, فوری پہچان گیا ہاں تم آتے تھے. اکیلے میں بات کی کہ اسے سرا جو ہے میں جو جرم کیا تھا آپ کا, تو یہ آپ کے پیسے ہیں. صحیح, تو مالک کھڑا ہو گیا, گلے سے لگایا کہ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور پھر وہ مالک کا بعد میں انتقال بھی ہے, انہوں نے مجھے بتایا ساتھی نے دوست نے, جب تک وہ زندہ رہے ان کو بلا بلا کر اپنے کاموں میں نا مشاورت کرتے رہے, یار یہ معاملہ ہے تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اللہ عزتیں دیتا ہے. ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا چور بیت ہونے کے لیے, کیا کرتے ہو؟ چوری کرتا ہوں. بھائی یہ تو معاملہ تمہاری, پہلے تو تم جاؤ جہاں جہاں چوری کی وہاں وہاں سے معافی کرا کے آؤ, یا ان سے وقت لے کر آؤ کہ بھائی ان کو تم جو ہے ان کا حق ادا کرو, جتنا ہے سب لکھو, سب لکھوایا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. اللہ نے مدد کی اور فرمایا دو کارڈ بنانے, ایک کارڈ دستخط کر کے کہ ہاں جی میں نے معاف کیا یا اس کو مہلت دی, صحیح وہ تم نے مجھے بھیجنا ہے, اور ایک کارڈ جو ہے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ تمہارے پاس بھی وہ ریکارڈ رہے گا. چونکہ وہ مخلص تھا, آج کے زمانے میں نہیں آتے ہیں جی بیت ہونا ہے بھائی ایسا کرو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو فلا کر لو, اچھا چلو ٹھیک ہے وہیں چلا جاتا, وہیں چلے گئے تو پھر آئے کیا فائدہ کیا ہوا. چلا گیا ایک ایک کے پاس جا کر کہ جی میں نے آپ کے گھر میں چوری کی تھی, چاہے تو آپ مجھے معاف کر دیں, اور ابھی تو میرے ایسے حالات نہیں ہیں, آپ مجھے وقت دے دیجئے. سب نے گلے لگا کے معاف کر دیا, کہیں اس پہ لکھ دیجئے میرے شیخ نے کہا ہے, سب نے لکھ دیا. تو کارڈ آتے رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, سال بھر لگا اس شخص کو, سال بھر لگا لیکن سب نے معاف کر دیا, سب نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, مائیں بچوں کو ان کا نام لے کر ڈراتی تھی کہ سوجا فضیل آئے گا, سوجا فضیل آئے گا. میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ سے ایک واقعہ سنا کہ اس وقت کا جو چور اور ڈاکو بھی ہوتا تھا نا, اس کی بھی داڑھی بھی ہوتی تھی, اور اگر کوئی امانت رکھا دے تو اس میں بھی اس کی امانت داری اور دیانت داری ہوتی تھی. ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا, جس جنگل میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے کہ یہاں پہ یہ ڈاکو ڈاکو کے سردار, اس کے پاس قیمتی سامان تھا. فضیل ابن عیاض ایک درخت سے ٹیک لگا کر اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے, تو وہ ان کے پاس آیا کہ بھائی مجھے اس جنگل سے گزرنا ہے, آگے سنا ہے فضیل ڈاکو ہے, بڑا ہی خطرناک, بڑا ظالم ہے, بڑا بدبخت ہے, انہیں کے منہ پہ کہہ رہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. صحیح ہے, اچھا بھائی کام کیا ہے؟ کہ یہ میری امانت رکھ لو, اس میں ذرا قیمتی سامان ہے, میں جا کر جنگل سے اپنا کام کر کے واپس آ کے آپ سے لے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ دو. فضیل کے پاس ہی امانت رکھائی, چلا گیا, واپس آیا, کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح جی, کہا جزائے خیر تو دے لیکن آپ کو اپنا نام کا تعارف تو کرا دو. کہا جی کون ہے آپ کا؟ میں ہی فضیل ہوں, میں ہی فضیل ہوں, لیکن چونکہ آپ نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی تو جاؤ, صحیح ہے لے کے جاؤ, تمہارا مال بھی محفوظ ہے, تمہاری جان بھی محفوظ ہے. ایک دفعہ ڈکیتی مارنے کے لیے گئے, جب سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. دیکھو مسجد کے راستے پہ چلا کے اپنا نہیں بنایا, ڈکیتی کے راستے پہ چلا کر اپنا بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کے راستے پہ نہیں جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے, ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی حالت کا محتاج نہیں. میرے ایک دوست تھے بڑی عمر کے تھے, گناہ کے لیے پہنچ گئے, جب عین گناہ کا وقت قریب آیا صحیح جی تو اتنا روئے, کہتے ہیں مجھ پہ اتنا گریہ تاری ہوا, اتنا گریہ تاری ہوا کہ بس پھر اللہ تعالیٰ نے کثیر الاولاد بنایا اور ان میں سے سب کے سب تقریباً عالم اور حافظ بنایا. کہتے تھے میاں ابو العلماء ہوں ابو العلماء. آج ان کے تین بچے بڑی بڑی مساجد میں امام ہیں. توبہ کی توفیق ایسی ہوتی ہے میرے پیارے, کسی کو کس راستے پر چنا اللہ تعالیٰ نے, گناہ کے راستے پر. تو یہ کوئی گھمنڈ نہ کرنا کہ جی میں تو مسجد کے راستے پر جاتا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ کے راستے سے چن کے اپنا بنا لیتے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نیک راستے سے اٹھا کر باہر پھینک دے, اللہ تعالیٰ کو کیا. آپ دیکھ لیں نا شیطان فلم دیکھتا تھا نا, اعوذ باللہ, آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں. کوئی اینڈرائڈ موبائل چلاتا تھا, وہ ہر وقت تو عبادت کرتا تھا, ہر وقت دین میں لگا رہتا تھا, اللہ کی عبادت میں. کوئی زمین آسمان کا ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی, لیکن اللہ نے اس کو عبادت والے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اس لیے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے, خوف کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا کیسے ہوگا. ڈرتے رہو گے اللہ حفاظت فرمائیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ ملبوط اور بڑے لہک کے حضرت فرماتے تھے, اللہ ڈرنے والے کی حفاظت فرماتا ہے, جو ڈرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے, جو ڈرا وہی بچا, جو ڈرا وہی بچا, اور جو نہیں ڈرتا جی میں تو نیک ہوں, مجھے تو مفتی صاحب کہتے ہیں لوگ, میری تو خانقاہ ہے, میری تو مسجد ہے, میرا تو مدرسہ ہے, مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے تو شیخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, شیخ اگر کر بھی لیا تو ان سے اصلاح کرانے کی ضرورت ہی نہیں, لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شیخ کے پاس جا کر وقت لگاؤں. بس یہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے, چاہے کتنا ہی علم, چاہے کتنا ہی علم. اس لیے کبھی اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا میرے پیارے بھائی, کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد کر کے جو ہے نا نقصان نہ پہنچانا. کوئی واقعہ سنا رہا تھا میں بھی, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو ہے ڈکیتی مارنے کے لیے گئے, تو وہاں پر اللہ تعالی کا پیارا رات کو قرآن پڑھ رہا, الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے. ماننے ڈکیتی گئے, کان میں یہ آیت پڑی, اللہ نے جس فرمایا کہا الان اب وقت آ گیا, توبہ کی واپس آئے. ڈاکوؤں کو کہا کہ بھائی میں تو توبہ کر کے آ گیا ہوں, تم جانو تمہارا کام جانے. کہا جب آپ گناہ کے راستے پہ ہمارے امام تھے تو ہم بھی توبہ کر کے اب آپ جو ہے نا نیکی کے راستے پہ بھی آپ ہمارے امام. بات اس پہ چلی تھی معافی پر, یہ بھی سب سے معافی کراتے رہے, کراتے 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 ایک یہودی تھا اس نے معاف نہیں کیا, یہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے اس کے. اب جو لوگ آئے یہودی کو کہے کتنا بدبخت آدمی ہے, ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے معاف نہیں کرتا. تو اس نے خیال کیا کہ لو بھائی یہ تو الٹا ہو گیا, میں تو اس کو ذلیل کر رہا تھا لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. توبہ کا راستہ ہی ایسا ہے, اللہ کی مدد اترتی ہے. سب جو ہے نا دیکھنے میں کون تھے بھائی, ڈاکو تھے, ڈاکو کی حمایت کر رہے, بھائی معاف کر دے یار, معاف کر دے, چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس یہودی نے ایک چال چلی, یہ واقعہ بھی حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ اول سے سنا. اس نے یہ چال چلی کہ ایک جو پہلے تو یہ کہا کہ یہ ٹیلا ہے مٹی کا ٹیلا, اس کو یہاں سے اٹھاؤ وہاں منتقل کرو. مٹی کا ٹیلا انسان کہاں سے اٹھائے گا بھائی, اکیلا آدمی کہاں سے کہا. جا کر دو رکعت اس ٹیلے کے پاس پڑی, فرض کی اللہ میں سے نہیں کر سکتا, صحیح میری قدرت میں نہیں, تیری قدرت سے باہر نہیں. اللہ نے ہوا چلائی, وہ سارا کا سارا ٹیلے مٹی کا ٹیلا اڑا اور جس جگہ جو ہے یہودی نے کہا تھا وہاں پہنچ گیا. اب یہودی نے دیکھا کہ لے بھائی یہ بات بھی نہیں بنی, اس نے ایک تھیلا مشکیزہ مٹی سے بھرا اور اپنے تاخچے میں رکھ دیا اور پلاننگ یہ بنائی کہ جب اس کو بلاؤں گا اور کہوں گا کہ بھائی اوپر میری سونے سے بھری اشرفیاں ہیں, ذرا اس کا تھیلا اتار کے مجھ کو دینا اور اس کے اندر تو مٹی ہوگی, میں لوگوں کو کہوں گا دیکھو اللہ بھی اس سے اتنا ناراض ہے کہ میری سونے کی اشرفی کو کیا بنا دیا, مٹی بنا دی. اس کو بلا لیا فضیل ابن عیاض کو, کوئی ذرا تاخچہ اونچا ہے میں اتار نہیں سکتا, تم اتار کے دے دو میں تمہیں معاف کر دوں گا. خوش ہو گئے, وہ اتار کے دیا. اب اس کے ذہن میں تھا کہ جناب جب میں پلٹوں گا لوگوں کو دکھاؤں گا, بہانے سے لوگوں کو بھی جمع کر لیا. جب پلٹا تو اس کے اندر سونے کی اشرفیاں نکلی, جو مٹی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا. کس وجہ سے؟ صرف دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے, ولایت اس کو کہتے ہیں. اور تقوی فرماتے ہیں یہ موقوف ہے, ایمان کامل اور تقوی کامل یہ موقوف ہے باطن کی اصلاح پر. اور باطن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کاملین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے اور ایک ایک عیب کی اصلاح کراؤ گے تو ایمان کامل اور تقوی کامل حاصل ہو جائے گا۔ ایمان کا مرکز قلب ہے یعنی دل ہے، اور تقوی کا مرکز اعضاء و جوارح ہے۔ تقوی کا مرکز اعضاء و جوارح، مثلا دل و دماغ، آنکھیں، کان، زبان اور اعضاء خاص وغیرہ ہیں، اور کنٹرول یعنی نگرانی قلبی سے ہوتی۔ قلب سب کو، اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہے، قلب کے اندر پمپنگ ہو رہی ہے نا۔ ہاں، ان فی الجسد مضغۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ یہ جب کوئی روایت پڑھے نا، اذا صلحت دوسرا صلاح ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا سن لو وہی القلب، وہ کیا ہے قلب؟ کیوں بھائی؟ محدثین لکھتے ہیں کیونکہ قلب سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ پمپنگ ہوتی ہے، نیک اعمال کی پمپنگ۔ اگر خون کے اندر وہ سرایت کر کے نیک اعمال، تو ہاتھ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی اچھے کام کر رہی ہے، دماغ بھی اچھی سوچ رہی ہے، پاؤں بھی اچھی جگہ چل کر جا رہے ہیں۔ اور اگر جو یہ قلب کی اصلاح نہیں ہوئی، فسادت والا معاملہ ہے، تو پھر یہاں سے پمپنگ بھی ویسی جا رہی ہے، زنا کر، چوری کر، ڈکیتی کر، بدنظری کر، گناہ کر، نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، میراث نہ دے، یہ سارے گناہ پھر پمپ ہوتے رہتے ہیں، پمپ ہوتے رہتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں وہ قلب ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے اطہر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور اشارہ اپنے قلب اطہر کی طرف کیا۔ جب یہ سب موقوف ہے اصلاح باطن پر، تو اصلاح باطن بھی فرض ہوئی۔ ادنا درجے کا ایمان اور تقوی اگر سنبھال کر نہ رکھا تو اعلیٰ درجے کا بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اعمال کی اقسام، اعمال کی دو قسمیں ہیں، مامورات جن کو حضرت والا فرماتے ہیں پلس وائرنگ کرنی، کرنے کا حکم، جو کام کرنے کے ہیں ان کو مامورات کہا جاتا ہے، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، ماں باپ کا ادب ہے یا دیگر احکام ہیں، یہ مامور من اللہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہیں ان کاموں کے کرنے پر۔ دوسری قسم عمل کی، اعمال کی کیا ہے؟ منہیات، مائنس وائرنگ، صحیح، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، کفر سے، شرک سے، ہاں، زنا سے، شراب پینے سے، اور دوسرے دیگر قبائل، کسی کو گالی دے دی، کسی کو حقیر سمجھ لیا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کام کرنے کی نسبت نہ کرنا آسان ہے، نہ کرنے میں کچھ کرنا پڑتا، نہ کرنے میں تو منہیات تو زیادہ آسان ہے مامورات سے۔ مامورات میں وضو کرو، صحیح ہے جی، سنجا پہلے صاف کرو، پھر جناب وضو کرو، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف جاؤ، پھر نماز کا انتظار کرو، پھر امام صاحب کی قرات کو برداشت کرو، صحیح ہے جی۔ کیا سورہ بقرہ کا موڈ ہو گیا امام صاحب کا فجر کے اندر، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ صحیح ہے، سورہ آل عمران کا موڈ ہو گیا بھائی، اللہ تعالیٰ ایسا موڈ کسی امام کا نہ بنا۔ منہیات، کفریہ کلمات کہنا، کوئی کام کرنے کی نسبت نہ کرنا آسان ہے، یعنی فعل کی نسبت ترک آسان ہوتا ہے۔ آپ کو گاڑی چلائیے اور نہ چلائیے، نہ چلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی چاہیے، گاڑی کا طریقہ بھی چاہیے۔ جیسے ہمارے دوست گاڑی سیکھ رہے تھے، جیسے یہاں سے گلی سے نکلتے ہیں نا، گلی سے نکلے تو یوں کر کے آگے اسٹیئرنگ پہ جھک کے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، میں نے کہا بھائی گاڑی سے نکل کے دیکھ لے ایک دفعہ دائیں بائیں کیا آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ کوئی کام کرنے کی نسبت نہ کرنا آسان ہے، یعنی فعل کی نسبت ترک آسان ہے۔ ہمارے اکابر نے جو تعلیم شروع کی وہ ترک ہی کی ہے۔ جھوٹ چھوڑیں گے تو کیا رہ گیا؟ سچ۔ فرمایا ناشکری چھوڑیں گے تو کیا رہ گیا؟ شکر۔ فرمایا بے صبری چھوڑیں گے تو صبر۔ یہی تو تعلیم ہے ہمارے بزرگوں کی، کتنا آسان ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو اعمال ظاہری اعتبار سے، باطنی احکام، باطنی احکام میں بھی دو چیزیں، فضائل بھی ہیں، رضائل بھی ہیں۔ مثلا صبر، شکر، رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، رضا بر قضا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، محبت حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فضائل کہتے ہیں۔ عوامر کی طرح یہ بھی فرض ہیں، جس طرح نماز روزہ فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ ریا، تکبر، عجب، خود بے صبری۔ عجب اور تکبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تکبر میں اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا جانتا ہے، اور جو خود پسندی کو کہتے ہیں, دوسرے کو چھوٹا تو نہیں جانتا لیکن اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق مانتا ہے کہ ہاں یہ جو میرا مقام ہے نا یہ میرے اپنے کمالات کی وجہ سے, یہ عجب کہلاتا ہے. بے صبری, ناشکری, بد نظری یہ نواہی ہیں, اور ان سے بچنا بھی فرض ہے. ان کو رضائل کہتے ہیں. فضائل آتے جائیں, میرے حضرت والا فرماتے ہیں نا, قدر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا اخلاق, بات اخلاق اور اعمال کی, اس میں کیا ہے دو قسم کے ہیں, کیا ہے بھائی, ایک رضائل ایک فضائل. رضائل جاتے رہے ایک ایک کر کے, فضائل آتے رہے ایک ایک کر کے, یہی تزکیہ ہے, یہی تزکیہ. فرماتے ہیں ان سے بچنا, ان برے کاموں سے بچنا فرض ہے, ان کو رضائل کہتے ہیں. یہ دونوں شعبے قرآن کریم سے ثابت ہیں, جس طرح احکام ظاہرہ فرض و واجب ہیں اسی طرح احکام باطنہ بھی فرض و واجب ہیں. ظاہری اعمال بھی سبب ہیں اصلاح باطن کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یعنی جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اپنے نفس کو رضائل سے میلہ کیا وہ خسارے میں رہا. ظاہری اعمال بھی سب باطن ہی کی اصلاح کے لیے ہیں, یعنی سب اعمال ایمان کو کامل بنانے کے لیے ہیں. معلوم ہوا کہ دل کی اصلاح مطلوب ہے, دل بادشاہ ہے اور آنکھ کان زبان اور دیگر جوارے اس کے غلام ہیں. اگر دل صحیح ہو تو کبھی رضائل کی طرف نہیں جائے گا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رات دن یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جس چیز کا دل, جس چیز یعنی کام کا دل میں دھیان لگ جاتا ہے سب اعضا اسی کام میں لگ جاتے ہیں. دل جس طرف ہو اعضا بھی اسی طرف لگ جاتے ہیں, خواہ وہ کام برا ہو یا اچھا. لہذا دل اگر چاہے تو سب اعضا کو وہیں سے قابو کر سکتا ہے. صالح دل سے اعضا بھی صالح ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اٹھ بیٹھ لینے یا ظاہری احکام بجا لانے سے نماز تو ادا ہو گئی, لیکن جہاں صلواتہم آیا ہے وہاں خاشعون بھی آیا ہے. صلوات سے نماز ظاہری مراد ہے اور خاشعون سے باطنی نماز مراد ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تصوف کو علیحدہ کتب میں لکھنے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ یہ کوئی علیحدہ چیز ہے. آج کل بعض اہل علم علم باطن کو نہیں مانتے, حالانکہ جس کو باطن علم میں سے کچھ حصہ نہ ملا وہ چاہے کتنا ہی ظاہر علم رکھتا ہو اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے. ظاہر علم کتنا بھی ہو لیکن باطن علم سے اگر محروم ہے تو اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے ہی ہم نے اہل علم دیکھے ہیں جن کو باطن سے لگاؤ نہیں تھا, کیا ہوا, برباد ہو گئے. اور کتنے ہی ایسے جو ہے نا بغیر علم والے لوگوں کو دیکھا جن کو قاف اور شین کا مخرج تک معلوم نہیں تھا, لیکن صحبت اہل اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں. تصوف کی تعریف بزبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مشکات کی پہلی حدیث, حدیث جبریل علیہ السلام پورے تصوف کو بیان کر رہی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے. عمدہ اور سفید لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ مسافر نہیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفید لباس طالب علم کو پہننا چاہیے. طالب علم بن کر آئے تھے نا تو طالب علم کے لیے سفید لباس افضل ہے. عمدہ اور سفید لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ مسافر نہیں, مگر شکل و صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقامی بھی نہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمانیات و اسلامیات کے سوالوں کے بعد احسانیات کے متعلق سوال کیا. پوچھا مل احسان, سب سے پہلے پوچھا مل ایمان, پھر پوچھا مل اسلام, ہاں پھر پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ پہلا درجہ اور تحقیقی درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ, گویا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ کہ ایسی عبادت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تو کم از کم یہ تو ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے, یہ تو یقینی بات ہے نا. الم یعلم بی ان اللہ یرا, کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. دوسری آیت بہو معکم اینما کنتم, جہاں پہ بھی تم ہوتے ہو اللہ صحیح ہے تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ان دو آیتوں کا مراقبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کرایا کرتے تھے, اور اس کو بار بار ان دو آیتوں کو کا مراقبہ ذہن میں رکھے. آفس میں ہو, گھر میں ہو, بیوی کے پاس ہو, بچوں کے ساتھ ہو, الم یعلم بی ان اللہ یرا, میں بیوی کے اوپر ظلم کروں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. میں دکان سے چوری کر رہا ہوں, عالم عالم اللہ یا رہا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, میں میراث نہیں دے رہا, عالم عالم اللہ یا رہا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں, ماں باپ کو ساتھ جھڑک کے معاملہ کر رہا ہوں, بدتمیزی کر رہا ہوں, عالم عالم اللہ یا رہا کیا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا. اب یہ میں جس زبان سے بدتمیزی کر رہا ہوں اگر اللہ زبان اڑا دے, جس ہاتھ کو اٹھا اٹھا کے باپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم ہے, اللہ اس کو شل کر دے, فالج ڈال دے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. ارے بھائی ماں باپ کے سامنے تو وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے بچھا کر رکھو, حاصل اس کا یہ ہے, مٹ کر رہو, پہلے بیٹھتے ہو, ارے باپ کے لیے بھاگ کر جاؤ کرسی لے کر آؤ, جیسے غلام کام کرتا ہے نا, نوکر ہے مالک نے کہا جلدی, وہ بیٹا اچھا تھوڑی ہے, باپ نے کہا کرسی لاؤ, آرام آرام سے چل کے جا رہا ہے, اس نے غلامانہ حیثیت کو اختیار نہیں کیا, اس نے جو قرآن کا حکم ہے وَقْفِظْ لَهُمَا دِکھ جاؤ ان کے لیے. ابھی ایک ملازم کو آواز دی, یار ذرا یہ اٹھا کے لانا, جلدی سے بھاگ کے جائے گا, جی مالک نے کہا, بیٹا ذرا یہ اٹھا کے لانا, آرام آرام سے چل کے جا رہا ہے, اس نے غلامانہ حیثیت کو اختیار, ارے غلامانہ حیثیت کو اختیار کیا کرو والد صاحب کے سامنے, والدین کے سامنے. ہمارے اکابر نے فرمایا پہلا آدمی ادنا درجے سے چلے اور جو بھی نیک کام کرے ادنا درجے چلے, پہلے یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ہاں, اور خلوت میں یا جلوت میں, اکیلے ہو یا تنہائی لوگوں کے سامنے, یہ خیال رکھے وہ یہ کہ اللہ ناظری, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ ناظری, جب یہ ذکر کیا کرو نا, اللہ 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 اللہ, ہاں, تو کبھی کبھی بیچ میں کہہ دیا کرو, اور یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا معمول تھا, اللہ حاضری اللہ ناظری, اللہ موجود بھی اور اللہ مجھے دیکھ, اللہ حاضری اللہ ناظری, اس کو یاد رکھنا بھائی, کرو اس عمل کو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پہلا یہ ادنا درجہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ مبارک خیال دل میں بیٹھ جائے تو پھر چوری نہیں کر سکتا, یعنی نفس عوامر کے خلاف نہیں کر سکتا. دوسرا خیال یہ کرے کہ اللہ حاضری اللہ موجود ہے, اور تیسرا خیال یہ کرے اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ جسے دیکھ رہا ہو اور جس کے پاس ہو اور جس کے ساتھ ہو اس کا کیا کہنا, اللہ تعالیٰ یہ استہزاء نصیب فرمائے, اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی, یہ اللہ نصیب فرمائے. تو اصلاح کے لیے دو باتیں ضروری ٹھہری, ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے اور باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے. مقصد تو باطن کی اصلاح ہے لیکن ظاہری اعمال اس میں معاون ہیں. یہ دونوں باتیں حاصل ہوں گی اس طرح کہ اللہ کے کسی مقبول کا دامن پکڑ لو, ان سے اپنی محبت کا اظہار کرو, کیونکہ اظہار محبت سنت ہے, جس سے محبت ہو اس کو بتا دینا اللہ کے لیے, عشق مجازی والی نہیں, اور یہ کہہ دو کہ میں ہر کام آپ سے پوچھ پوچھ کر کروں گا, وہ اللہ کا مقبول جو کتابیں تمہارے لیے تجویز کرے پڑھ کر اپنا حال لکھو. جو شخص ان دونوں پر عمل کرے گا, یعنی اللہ کے مقبول کا دامن پکڑنا اور ہر کام پوچھ پوچھ کر کرنا, تو اللہ تعالی جل شانہ اس کے عقائد اور ایمان کو بھی درست فرمائیں گے اور اصلاح بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کی برکت سے ایسے تسلسل سے پہلی دفعہ یہ کتاب شروع ہوئی اور بڑی زبردست باتیں حاصل ہوئی. دو باتیں بہت زیادہ, اللہ والے سے تعلق اور اللہ والے اطلاع و اتباع. اطلاع کرتے جائیے احوال کی, انشاءاللہ اللہ تعالی جو شیخ بتائے اس کی اتباع ہو, احوال کی اطلاع ہو, پھر جو شیخ بتائے پھر اس کی اتباع ہو, پھر احوال کی اطلاع ہو, ساری زندگی جو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت تاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں, اعتماد و انقیاد, صحیح, شیخ پر اعتماد بھی ہو اور اس کے معاملے میں انقیاد بھی ہو, اور دو چیزیں کیا ہے, اطلاع اور اتباع, صحیح ہے جی. جو چیز اپنے آلات کی اطلاع کرتے رہو, شیخ جو تجویز کرے اس کی اتباع کرتے رہو, اپنے عقل سے مت چلو کہ جناب والا میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے, تو پھر تو آدمی مرے گئی نا, دوائی کا نسخہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر, بھائی دو گولی کھانی ہے, آپ کہے بھائی بے وقوف ڈاکٹر ہے, بھائی دو گولی کھاؤں گا, کتنی گولیاں لکھی ہے, 10 گولیاں, تو کتنے دن میں جا کے شفا ہوگی, 5 دن میں 10 کی 10, دھڑم ایک ہی ساتھ کھا لوں گا, شفا جلدی ہو جائے گی میرے بھائی, تو شفا جلدی نہیں ہوگی, آئی سی یو کا خرچہ آ جائے گا گھر والوں کے لیے, ہاں, پھر ہو سکتا ہے قبر تک کے بھی احوال بن جائے, 45,000 روپے کی قبر ہے آج کل, سستے کی نہیں ہے, ہاں, تو یہ خیال کرنا بھائی, مرنے سے پہلے 45,000 روپے کی آج کل قبر مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھو, ہاں. اور اگر بعض جو ہے جو طارق روڈ کے بارے میں سنا ہے, وہاں جو قبرستان ہے کارنر پلاٹ 5 لاکھ روپے کا, ابا جی کیا کریں گے وہاں پہ ویسٹ اوپن ہوا لیں گے, بھائی جنت کی ہوا آ رہی ہے کیا ضرورت ہے, کارنر پلاٹ کے اتنے ہیں تو اس پلاٹ کے اتنے ہیں تو اس پلاٹ کے اتنے, کیا بتانا بھی تو اتنا, مرنے کے بعد کبھی یہ رہا ہے, یہ مرنے کے بعد کا رہا ہے. جیسے حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں جب مروں تو جناب لوگ کندھوں جب بڑا مجمع ہو اور اس کے لیے جناب بڑے بانس لگائے گئے ہوں اور ایسا ہو اور ویسا ہو, یہ سب مرنے کے بعد کبھی رہا ہے, زندگی کا رہا تو ہے یہی, مرنے کے بعد کبھی رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, مجھے آپ کو اس رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قرآن پاک کی بھائی بہت زیادہ اہتمام کریں, نوافل کوئی نہ چھوڑیں, نوافل کوئی نہ چھوڑیں. ہمارے شیخ کا فرمان ہے نا بھائی, فرائض واجبات سنت موقع دا, گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی. لیکن اس ولایت کے اندر اگر ترقی چاہتے ہو تو پھر نوافل کا اہتمام ضروری ہے. اس کے اندر اگر ترقی چاہتے ہو, اس قول سے بعض ساتھیوں نے یہ سمجھ لیا کہ نفل کبھی پڑھنے ہی نہیں. میرے پیارے جو تبلیغ کرنے والا بھی ہو نا, تبلیغ کرنے والا, باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں سمجھنا, سب سے زیادہ تبلیغ کس پر فرض تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل پڑھی نا یا اس کو بیان کیا؟ نہیں کیا نا. جیسے آخری عشرے کا اعتکاف ہے, سب سے زیادہ تبلیغ کس پر فرض تھی بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا, تو معلوم کیا ہوا؟ اس وقت خروج نہیں ہے, اس وقت خروج مطلوب نہیں ہے شریعت کو, اس وقت اللہ کے نبی کی سنت ہی مطلوب ہے. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جناب والا 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں خروج کر جاؤں, ہاں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں, وقت لگا لوں. ارے میرے بھائی, آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ غم ہے امت کا. ہاں جتنے فریضہ ہم پر تھا اللہ کے نبی پہ کتنا فریضہ تھا, اس کے باوجود معلوم کیا ہوا؟ یہ اعمال کے ذریعے سے ہی صحیح ہے آدمی آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھے گا, اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے, ہمارے آپ کے لیے, اللہ کے نبی کا تو معاملہ ہی الگ تھا. آپ اعتکاف کرتے نہ کرتے برابر تھا, آپ نوافل پڑھتے نہ پڑھتے آپ کے لیے کیا مسئلہ تھا میرے بھائی؟ مسئلہ تو ہمارے اور آپ کے لیے نا میرے بھائی, ہم محتاج ہیں. ہاں ہم محتاج ہیں. جب اللہ کے نبی سے پوچھا بھائی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, تو کیا میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں بھائی, میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو اس لیے جتنی نعمتیں ملتی جائیں تو پھر اتنی اشراق, بھائی صبح سو بھی گئے نا اٹھ کے پڑھ لینا اشراق, ٹھیک ہے جی. چار ظہر کی نماز میں پہلے پہنچ کر سنت ہے, سنن زوال, چار رکعت پڑھنا یہ سنن زوال کہلاتی ہے. شاید بہت سنوں نے تو سنا بھی نہ, اچھا یہ بھی کوئی سنت, یہ سنن زوال. ہمارے حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ برکاتہ کیا, جو ہمیں شیڈول ملتا تھا پورے اعتکاف کا, اس میں یہ چیز موجود تھی سنن زوال. کیوں مولانا؟ یہ بھی ماشاءاللہ میرے پیر بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سنن زوال, ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. پہلے پہنچ گئے, جن پر کوئی اگر قضا نمازیں تو بھائی پھر وہ نوافل نہ پڑھیں, وہ کیا کریں؟ قضا کریں, قضا کریں, قضا کریں, قضا کریں. کسی کو بتا لگے رہو اللہ تعالیٰ سے. جو پٹری پر چل جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی ریل کو کنارے لگا ہی دیتے, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے موت آ گئی اس سے پہلے, تو کیا ہوگا بھائی؟ کس راستے پر چل رہا تھا؟ فرشتوں بتانا بھائی, اللہ یہ آپ کے جو ہے نا قضا نمازیں جو تھی وہ ادا کر رہا تھا, روزے جو قضا تھے وہ ادا کر رہا. اچھا ادا کے راستے میں چل پڑا تھا, اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے, چلو بھائی معاف کر دو. ہاں چلو بھائی معاف کر دو. تو نوافل کو کم مت سمجھو. ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ قرب سے مراد کون سا قرب ہے بھائی؟ فرائض واجبات سنت موقع دا اور حرام سے بچنے کے بعد کا قرب ہے نا. ورنہ اس کے ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے تو قرب کہاں ہوگا اس کا؟ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ٹنکی میں پانی بھی بھرا ہوا اور نیچے سے نلکے بھی کھولے ہوئے, تو کہہ رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں یار ٹنکی نہیں بھر رہی, ٹنکی نہیں بھر رہی. ٹنکی کیسے بھرے گی بھائی؟ آپ نے تو سلاخ کر دیا, پانی کے نلکے کھول دیے, وہ تو نکل جائے گا ساری نیکی. تو یہ جو حدیث پاک میں ہے, اس حدیث پاک میں اندر کیا آ رہا ہے کہ فرائض واجبات سنت موقع اور حرام سے بچنے کے بعد ایک قرب خاص نصیب, وہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ, یعنی پورا سراپا جو ہے نا اس کا ذات جو ہے کیا بن جاتی ہے, بس ہر وقت اللہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی کیفیت اس کی ہوتی. آنکھ جب اللہ والی ہو جائے گی تو پھر یہ گناہ نہیں کرے گی. کان جب اللہ والے ہو جائیں گے تو جو ہے نا گناہ کی بات نہیں سنیں گے, غیبت کی بات نہیں سنیں گے, گانے نہیں سنیں گے, حرام جو ہے لذت اس کے ذریعے سے امپورٹ نہیں کریں گے. اس طرح زبان اللہ والی ہو جائے گی, ہاتھ اللہ والے ہو جائیں گے, پاؤں اللہ والے ہو جائیں گے. جب یہ ظاہر اللہ والا ہو جائے گا تو انشاءاللہ باطن بھی اللہ والا ہو جائے گا. ویسے دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کی آگ جلائے گی نا تو دل پر ڈائریکٹ حملہ آور ہوگی. پہلے وہ کھال نہیں جلائے گی, وہ کیا جلائے گی, دنیا کی آگ پہلے کھال جلاتی ہے, پھر گوشت, پھر ہڈی, پھر اندر تک اعضا پر پہنچتی. وہاں کی جو آگ ہوگی وہ ڈائریکٹ دل پر حملہ آور ہوگی, پہلے دل کو جلائے گی, پھر کھال پوس کا نمبر بعد میں آئے گا. یہ کیسے ہوگا یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی. جس اللہ نے اس آگ کو حکم دیا ہے کہ پہلے کھال جلا, اسی اللہ نے اس آگ کو حکم دے دینا پہلے دل جلا, بس اس کا کام شروع ہو جائے گا. ہاں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جس کا ایمان اس میں اللہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ کبھی نہیں بہکے گا. بہکتا کون ہے؟ جو سوال میں پڑتا ہے. اچھا وہ آدمی بہکتا ہے, میرا اللہ قادر ہے, ایک ناکے میں سے سو اونٹ گزار دے گا, اونٹ رہے گا اور ناکا رہے گا. جو اس طرح ایمان پہ جمع رہتا ہے شیطان اور نفس اس کو کبھی بہکا نہیں سکتے. نفس کس کو بہکاتا ہے؟ جو اچھا ہوں, جو سوچنے پہ آتا ہے نا بہکتا, وہی بہتا ہے. اس لیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دل پر حملہ آور ہوگا. کیوں؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ اصل میں اگر اس نے دل کے اندر اصلاح کر لی ہوتی تو سارے اعضا سے ہی ہوتے نا. تو قلب سب سے بادشاہ ہے, تو پہلے جلایا بھی کس کو جائے گا سزا کے طور پر؟ بادشاہ کو جلایا جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. غیبتیں نہ کریں, چاند پہ تبصرے نہ کریں, اپنے فضول وقت کو ضائع نہ کریں. کیا چاند ایسا تھا, لطیفے بھیجنا دینا یہ سب نامناسب ہے بھائی. بس ہمارا کام جو ہے نا حکومت وقت کی ماننا ہے. حکومت وقت نے اعلان کر دیا چاند ہو گیا تو چاند ہو گیا, اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ والا برا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.